بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ادب والے مہینے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، رحمک اللہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الاشر الحرم، 4 جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت کا مطلب ہے ادب والے مہینے ہیں. پورے سال میں جو محرمات ہیں، جو گناہ ہیں، وہ گناہ ہیں اور حرام ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں ان چیزوں کی حرمت اور گناہ بڑھ جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں ان گناہوں سے اجتناب کرے اور ان محرمات سے گریز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا، جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں محرم کے مہینے میں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فضیلت وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے قرآن سے اور سنت سے، اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ قبرستان کا خاص خیال رکھتے ہیں جانے کے لیے، خاص طور پہ 10 محرم کو، اور بعض لوگ اس میں کپڑوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یا گھر میں خرچ کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، یا سرما لگانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں آنکھوں میں. تو اس طریقے کی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ان دنوں میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں بدعتیں جو عام رائج ہیں وہ کیا. مختصر بات کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے لیے میں وقت چھوڑ دوں گا کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں، اگر اس موضوع کے تعلق سے تو بہتر ہے، پھر اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ مدد سے اس کا جواب دیں گے. میں محرم کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس لیے جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے، ہرگز نہیں. سب سے پہلی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں: منہ اربعۃ الحرم، اور محرم صحیح حدیث میں ہے کہ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے. اور اس میں کیا فائدہ بھی ہے اس آیت میں اور حدیث میں، کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، ان سے میرا یہ سوال ہے، اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اب اگر حدیث نہیں ہے تو وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ محرم ہے، صفر ہے، اور ربیع اور ربیع ثانی ہے. دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں، جماعت اول، جماعت ثانی، رجب، شعبان ہے. تیسرا کہتے ہیں نہیں، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ ہے. تو ہم کس کی سنیں گے؟ امت میں تفرقہ ہوگا کہ نہیں؟ امت کو کس نے جمع کیا ہے؟ سنت نے جمع کیا ہے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آ گیا ہے کہ 4 میں متعین ہو گئے ہیں، اس کے بعد اب یہ مسلمان جھگڑتے نہیں ہیں اشر حرم پہ. کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی سفر بھی شہر حرام میں سے، کوئی نہیں جھگڑتا. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ ہے حدیث. تو سب سے پہلی جو فضیلت ماہ محرم کی وہ ہے حرمت والا مہینہ ہے. تو گناہوں سے اجتناب کریں، پورے سال میں ہم کرتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ان خاص دنوں میں بھی گناہوں سے اجتناب کریں، ان خاص مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کریں. نمبر 2، روزے رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے روزے کے بعد ماہ محرم کے روزے زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ، اب رمضان کہاں اور محرم کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ پسند دن ہے روزے کے لیے وہ ہے رمضان کے بعد محرم. وجہ کیا ہے؟ رمضان کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے. محرم فرض نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام رکھا ہے، ایک اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان دنوں میں روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب اب حاصل کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال دور کر دیں گے، ایک روزے سے. جی ہاں، صرف ایک روزے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی جو آپ پر فرض نہیں تھی. کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام اور احسان کہ اس کی اجازت بھی دی ہے اور اس پر اتنی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو آج ہم کہتے بدعت ہے، یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ روزہ کے اہتمام بھی بدعت ہے. جب حدیث آ گئی یہاں پہ، اب یہ سنت ہو گئی اور اس پہ عمل کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہے. تیسری فضیلت ہے محرم کی، 10 محرم کی، جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ اس ماہ محرم کا روزہ رکھتے. ارے مشرک ابو لہب ابو جہل، جی ہاں، وہ 10 تاریخ کو، 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا مکہ میں. جب مدینہ کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض کر دیا، اور جب ماہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، صحیح مسلم کی روایت میں. لیکن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. 9 تاریخ کا روزہ کیوں؟ صرف 10 کا کیوں نہیں؟ مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ارے 10 محرم کا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی کافر ہیں اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہودی نے خود گواہی دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو 10 محرم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو، عاشورہ کے دن کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھتے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. روزہ موسیٰ کے لیے نہیں رکھتے، یاد رکھیں، روزہ کس کے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. ارے یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں، جی ہاں یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ابو جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لات عزت کے لیے روزہ نہیں تھا، یاد رکھیں. جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ تھا اور یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ارے پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ جب وہ روزہ بھی رکھتے تو جنگ کیوں ہوئی؟ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ ان کو مدینہ سے جلاوطن کیوں کیا گیا؟ آج تک یہودی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور غیر اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے. ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتا تھا اور دعا پکار حبر اور لات عزت سے کرتا تھا، قربانی لات عزت کے لیے کرتا تھا. اس لیے اس کا یہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں تھا. ادخلوا فی السلم کافة، مسلمان ہونا ہے تو پورے مسلمان ہو جاؤ، ورنہ جو راستہ تمہیں چاہیے اسے اپنا لو، تمہاری مرضی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین اور کافروں کی اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. تو اس میں ایک اور یہ بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے ماہ محرم میں کہ مشرکوں کی مخالفت کرو. یہ سیکھیں، سبق ہیں محرم کے، مشرکوں کی مخالفت کرو. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا روزے کا حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ اور مخالف اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، تو آج کیوں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں، ان کے راستے پہ کیوں چلیں، چاہے دنیاوی امور کیوں نہ ہو؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا جائے، ماہ محرم میں ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی، آج ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ماہ محرم کی فضیلت میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت ہے. ہجرت، اور ہجرت یاد رکھیں، کہنے تو آسان ہے، جو ہجرت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہجرت میں میرے بھائیوں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، سلام اللہ وبرکاتہ. صرف زمین نہیں چھوڑی جاتی، زمین ہے، گھر ہے، بیوی بچے ہیں، ضرورت پڑی تو آپ کا جو نام ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. آپ ایک پوزیشن ہے وہ بھی چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی. تو ہجرت کی اہمیت کو پہچانیے ماہ محرم میں. کیوں ہجرت کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہجری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ ماہ محرم میں ہجری سال کو بھی سمجھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، مسلمانوں ہماری تاریخ کیا ہے. ہماری تاریخ کا آغاز ہے محرم سے. اسلامی تاریخ بھی ہے کوئی ہماری. آج کے ہمارا لین دین، ہمارا کاروبار کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ انگلش تاریخ سے، میلادی تاریخ سے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھیں، ہماری بھی کوئی پہچان ہے، ہماری بھی کوئی تاریخ ہے. ہم جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے، کتنی محرم ہے؟ دو یا تین. سبحان اللہ. اس لیے نو محرم کو روزہ رکھنے کی دلیل آئی ہے. اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کو روزہ رکھو، اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد میں ایک دن. یا علماء فرماتے ہیں کہ اگر تینوں دن روزہ رکھیں تو بہتر ہے. کیوں؟ جیسے ابھی کسی نے دو کہا، کسی نے تین کہا، اگر یہ فرق پڑ جائے اور آپ تینوں دن روزہ رکھ لیں تو پھر آپ کو تسلی کہ عاشورہ کو روزہ رکھا میں نے. لیکن اگر آپ صرف نو دس کا رکھیں، پھر پتہ نہیں آپ کو آٹھ نو کا رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں، تو دس آپ کا چلا گیا. تو آج کل یہ واقعی مسئلہ ہے کہ آپ کیلنڈر میں دیکھیں دو ہے اور حقیقتاً تین ہے، حقیقتاً تین ہے. بہرحال تو آپ نو دس اور گیارہ کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہجری تاریخ کو پہچانیے. آج تاریخ کیا بنتی ہے؟ تین، ایک، چودہ سو انتیس. یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور سید عمر بن خطاب کو بھی محرم میں شہید کیا گیا. آپ جانتے ہیں سید حسین کی شہادت سب جانتے ہیں، کیسے عمر بن خطاب کی شہادت جانتے ہیں؟ محرم میں ہوئی. نہیں جانتے؟ کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ برے یہ کب ہوئی؟ چھوڑے، محرم کو یہ جانتے ہیں؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی؟ تاریخ میں یہ بھی، تاریخ میں وہ بھی ہے. اب ہمارے ساتھ میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ محرم میں ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کس طریقے سے غافل ہیں دشمنوں کے وار سے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ راشد، دوسرا خلیفہ راشد کی وفات ہمیں پتہ نہیں کس مہینے میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے قابل احترام اور عظیم صحابی ہیں، نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید شباب اہل الجنہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، جو ان کی جگہ ہے، وہ الگ ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگی گزاری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو آگے کرتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو محفوظ کریں، اپنی گردن آگے کرتے، اپنی گردن کٹ جائے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہو. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اے عمر، شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتا ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا. لیکن تعجب کی بات ہے، آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کہ کب شہادت ہوئی، اور شہادت کیسے ہوئی، میدان جنگ میں یا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. سبحان اللہ، ہم اسے غافل ہیں. تو یاد رکھیں محرم کے مہینے میں یہ دو عظیم سانحے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور دشمن کے وار سے بھی آگاہ رہیں. شیعوں کی بھی مخالفت اس مہینے میں یاد رکھیں. مخالفت تو دور کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. جو بدعات ابھی میں بیان کروں گا شیعوں کے ساتھ آگے آگے ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت ہیں. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ چیز دیکھی جو میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور شاید اب جب میں بیان کروں تو آپ لوگ تعجب ہو جائے کہ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ میرے اپنے آنکھوں دیکھا، حالانکہ کسی نے بتایا نہیں مجھے. پہلے فضیلت ختم کریں پھر بدعت کی طرف آتے ہیں. تو ماہ محرم کی فضیلت میں یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت. اچھا، ہجرت طریقے سے متعین کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور محرم کے آغاز کس نے مشورہ دیا کہ آغاز محرم سے ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے دیا. ہجرت کب ہوئی؟ ربیع اول میں ہوئی. تو آغاز کب سے ہونا چاہیے تھا؟ ربیع اول سے ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک تو مخالفت ہے، عیسائیوں کی مخالفت. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا نہیں، یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، مشابہت ہو گئی، تو ہمیں مخالفت کرنی ہے. تو کب سے شروع کریں؟ عربیوں کا سال کب شروع ہوتا؟ محرم سے. تو محرم سے اس سال کا آغاز کیا، اور ہجری تاریخ آج جب ہم کہتے ہیں تاریخ ہے 3/1/1429، اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنی سال، اتنے مہینے، اتنے دن گزر چکے. اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ فضیلت ہے ماہ محرم کی. مختصر بدعات جو ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا گروہ کرتا ہے، نمبر ایک، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اوڑ میں بہت ساری بدعات و خرافات و شرکیات. ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سبینے چلانا، نظر اللہ نیاز حسین، نعرہ سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو بہت سنا ہے، حق بات ہے. نظر اللہ نیاز حسین، اور جو اس سے ذرا اوپر درجے والے ہیں وہ کہتے ہیں نظر بھی حسین کو، نیاز بھی حسین کی. میرے بھائی، نظر عبادت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ نظر کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے اور شرک اکبر ہے. پھر مدد مانگنا علی سے، علی مشکل کشا، سیدنا حسین سے مدد مانگنا. میں جب گیا تھا تقریبا سن 1987 میں پاکستان میں گیا تھا، میں میڈیکل میں داخلہ ہوا تو ان دنوں محرم شروع ہو گیا تھا. مجھے ایک ہفتہ 10 دن ہوئے تھے شاید وہاں پہ پہنچے، تو میں نے دیکھا کافی لیٹے ہیں رات کو، اور جو میرے ساتھی تھے، ساتھ جو تھے، جو دوست تھے، مجھے لے کے آج آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں. دیکھیں نئی چیز کیا ہے. کافی مجمع تھا میلے کی طرف، لائٹیں لگی ہوئی اور کافی خوبصورت جگہ، مجھے وہاں پہ لے گئے. سب سے پہلا سین جو میں نے دیکھا، میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. ایک سفید گھوڑا ہے، خوبصورت اس کو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر خوبصورت زین رکھی ہوئی ہے، اس کی لگام خوبصورت ہے، اس کے اوپر پھول جیسے کچھ چیز ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے، اور عورتیں اس گھوڑے کو سجدہ کر کے اس کے پاؤں کے ہاتھ لگا کے چوم رہی تھی. سبحان اللہ. ارے یہ کیا ہے؟ سنے کہ ابھی آؤ، اندر آؤ، اب یہ تو سلامی ہے، دیکھو ابھی یہ سٹارٹ ہے یہ. میں نے کہا اگر یہ سٹارٹ ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو مجھے وہ ہجوم دیکھ کے ڈر سا لگا دل میں، زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے یہ چیز دیکھی. پھر تھوڑا سا آگے گئے، یہ سبیل یہاں پہ امام حسین کے نام کی سبیل چل رہی ہے، شربت ہے، یہ پئیں. پھر آگے گئے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر دیوار پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ سیدنا علی کی تصویر ہے، یہ امام حسن کی تصویر، امام حسین کی تصویر، چار پانچ تصویریں لگی ہیں، اور چھوٹی سی پگڑی اور چھوٹی سی داڑھی، آپ کی داڑھی جیسی تقریباً، یہ شاید آپ کی داڑھی جیسی، اتنی چھوٹی سی داڑھی، یہ سیدنا علی کی تصویر ہے. ارے سیدنا علی کے زمانے میں کوئی کیمرہ تھا؟ اور داڑھی اتنی چھوٹی؟ ارے جھوٹ بھی بولا تو یعنی عقل مندی کی تھوڑا سا کرنا چاہیے، داڑھی بڑھا دے تو تھوڑی سی، اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی. حالانکہ میں، اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے، بدعت بھی کرنی ہے، تو سلجھے طریقے سے کریں. لیکن سبحان اللہ، جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان آنکھوں سے گندھا ہو جاتا ہے. بہرحال، اور لوگ اس تصویروں پہ ہار ہیں، لوگ سر جھک ایسے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ رہے ہیں تصویروں کے آگے. پھر ایک عجیب سی، ایک چھوٹا سا جیسے کمرہ بنا تو خوبصورت ایسے، یہ تعزیہ ہے، تعزیہ. ارے یہ تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 محرم کو دیکھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نکالا جاتا ہے، کس روڈ سے گزارا جاتا ہے پتہ نہیں، پھر کربلا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ پھر پتہ نہیں وہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں یہ بھی ماریں گے, بلکہ زنجیریں بھی ماریں گے, جہاں یہ بھی ماریں گے, دیکھنے جائیں گے, دکھائیں گے آپ کو. پھر کربلا کی مٹی اٹھائیں گے, قبرستان ہے وہاں کو کربلا کہتے ہیں وہاں پہ, اس کو اٹھائیں گے اور جسم پہ ملیں گے. اور یہ جو میرے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا, کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ وہ تو شیعہ تھے سارے, واللہ شیعہ نہیں تھے, وہ کہتے ہم اہل سنت والے ہیں. اور یہ ایک منظر جو بدعت میں نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بدعت ہے ماہ محرم میں, وہ شادی نہیں کرتے کچھ لوگ ماہ محرم میں. شادی کرنا حلال ہے, مشروع ہے پورے سال میں. جس نے کہا کہ اس وقت میں حرام ہے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, نہیں ہے تو بدعت ہے. اب ماہ محرم میں شادی کیوں جائز نہیں, کیوں حرام ہے؟ یہ امام حسین شہید ہوئے, غم کا مہینہ اور ہم خوشی منائیں. اگر یہ ہمارا نظریہ ہوتا تو میرا کوئی مسلمان شادی نہ کر سکتا. کیوں؟ ماہ محرم میں امام حسین شہید ہوئے. اچھا, ربیع اول میں کون کس کی وفات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارے دل میں کس کی جدائی کا زیادہ غم ہے, امام حسین کی یا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ یہاں پہ شادی نہیں کرتے پھر وہاں پہ شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھے بتائیں وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں, تو پھر شادی کبھی نہ کرے میرے بھائی. سیزن ہے شادیوں کا, صحیح بات ہے, وہ خوشی مناتے ہیں. ہاں, وہ خوشی مناتے ہیں. اگر وہ خوشی کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن کیوں نہیں؟ آپ اس میں صرف ماتم کے لیے خاص کیوں کر دیا ہے؟ اگر ماتم جائز ہوتا کسی صورت میں, وہاں پہ جائز ہوتا. ماتم نہ وہاں پہ جائز ہے نہ یہاں پہ جائز ہے. شریعت میں ایک حد بیان کی. حد کیا ہے شریعت میں؟ یہ نہیں کہ آپ آنسو نہ بہائیں. اگر کوئی آپ کا جدا ہو جائے پیارا, آپ غمزدہ بھی نہ ہو, شریعت نے کہا ہے. حد دیکھیں شریعت نے کیا حد ہمیں بتائی ہے. اور ہم وہی ان دنوں میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں, دونوں ہاتھوں مبارک میں اپنا بیٹا ابراہیم بچپن میں ہی آخری سانس ہے, وہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری, وہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ہمارا غم اور دل نرم ہو جاتے ہیں, اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غم زدہ ہیں, اور ہم اپنی زبان سے یہی وہی کہیں گے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ, یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اگر کبھی کوئی تکلیف ہو, کوئی مصیبت ہو, تو آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, ہم آپ کی جدائی میں ہم بھی غمگین ہیں. یہ ایسے کسی کا تقاضا ہے, لیکن اس کو ماتم کرنا, گربان چاک کرنا, منہ پر تماچے مارنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نوحہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا, نوحہ کرنے والی سے. دوسری روایت میں آئے گا کہ اسے قطران, قطران کہتے ہیں لک نہیں, لک جو روڈوں پہ بچھائی جاتی ہے, ہاں تار جسے کہتے ہیں, تار انگلش میں تار کہتے ہیں, پتہ نہیں اب, ہاں اس کو پگھال کے, آپ جیتے جانتے ہیں جو گرم ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے, پلاسٹک پگھل جاتی ہے, اس میں پگھلی ہوئی لک اس کا کرتا ہوگا اس عورت کا, اور اسی سے اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ نوحہ کرنے والی کا سزا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو یہ بدعت ہے. تیسری بدعت جو نمایاں ہوتی ہے, قبروں کی طرف جانا, اور دس محرم کو خاص دن کر دینا قبروں کے لیے. پورے سال میں سوئے رہتے ہیں, قبر یاد نہیں ہوتی, دس محرم کو سب مل کے جاتے ہیں قبر کی طرف, اور کوئی پھول لے کے جا رہا ہے, اور کوئی پانی لے کے جا رہا ہے, کوئی قبر کو سیدھا کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میرے بھائی, اگر آپ کو قبر میں جانا ہے, قبرستان کی طرف جانا ہے, تو پورا سال ہے آپ کے لیے, آپ کو وقت صرف اس دن میں مخصوص کیوں؟ کہتے کہ آسانی ہو جاتی, آسانی نہیں ہوتی, یہ بدعت ہے. ایک ایسی چیز کو مخصوص کرنا جس کو شریعت نے مخصوص نہیں کیا, اسے بدعت کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بدعت ہوتی ہے, قبروں میں قرآن خوانی کرنا, بیٹھنا قبر کی طرف جانا ہے, اور ایک مولوی صاحب جاتے ہیں, چھ سات یا دس بچے ہوتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں قبر کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے, ختم قرآن, اور اس کا ثواب بخشا جاتا ہے. میرے بھائی, یہ ساری کی ساری بدعت اور خرافات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور جو بدعت ہے, جیسے میں نے بتایا کہ آنکھوں میں سرما لگانا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا اس کی آنکھوں میں رمت کی بیماری نہیں ہوگی، یعنی اس کی آنکھیں پورے سال میں خراب نہیں ہوگی، اور یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں جس نے نئے کپڑے خرید اور نئے کپڑے پہنے غسل کا خاص اہتمام کیا 10 محرم کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا اور اس کو بیماری نہیں لگے گی جسم پہ. یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے بری ہیں. یہ بدعات و خرافات جو عام پائی جاتی ہیں محرم کے دن میں، میں نے اپنی بات شاید کچھ لمبی ہی کر دی ہے، تو آپ ساتھیوں سے کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ اپنے درس کو ہم پورا کریں پھر ختم کریں.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟
کون؟ امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے
جگہ رضی اللہ عنہ کہنا. جی بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی امام کو رحمت اللہ علیہ کی جگہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو کیا وہ جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص خاص بیان کیا ہے. رضی اللہ عنہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جا، کسی مسلمان کے لیے کہنا کوئی قباحت نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جا، تو آپ کے لیے کہنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص کیا ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے، ہم یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، جس کا تو نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر. رہ گئی بات جو امام باقی ہیں، جو لوگ باقی تابعین ہیں بعد میں، ہم کہتے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما، اس کے لیے دعا ہے. اور مرحوم کہنا جائز نہیں. ارے دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمہ اللہ اور مرحوم میں کیا فرق ہے؟
رحمت کر دی گئی.
ہاں، مرحوم مطلب ہے اس پر رحمت کر دی گئی، ہمیں کیا پتہ اس کو رحمت کر دی گئی کہ نہیں، یہ تو علم غیب کی بات ہے کہ نہیں. اس لیے فلاں مرحوم لکھنا جائز نہیں، رحمہ اللہ لکھنا یہ جائز ہے. تو رضی اللہ کہنا کسی امام کے لیے درست نہیں، بلکہ جو درست ہے وہ ہے رحمہ اللہ. اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس میں جھگڑے کی بات نہیں. یہ محرم میں کوئی اور بدعت آپ نے کسی نے کچھ دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا ہے صرف اکیلے دنیا میں. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں کس زمین میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی
تو مکہ میں تو اس پر روزوں کے بارے میں آیا تھا.
ابو جہل ابو لہب کیوں رکھتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ بقائے من دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، دین ابراہیم کے بقائے میں سے. جی ہاں، وہ بھی رکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی رکھتے تھے. لیکن روزہ جو جب مدینہ کی طرف گیا تو یہودی بھی رکھتے تھے، تو پھر زیادہ اہتمام کیا، پھر فرض ہو گیا. اور فرض کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 10 محرم ہے، جس نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں رکھا بھی نیت کر لے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرضیت. لیکن جب رمضان کا روزہ آیا تو اسے بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. فرضی ختم ہو گئی کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ جہالت ہے کچھ لوگوں، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ امام حسین کے لیے ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو کس کے لیے رکھتے؟ نہیں، امام حسین کی شہادت تب ہوئی کیا؟ وہ تو بعد میں ہوئی. وہ جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا پہلے، یہودی بھی رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا. یہ 10 محرم کا سانحہ جو کربلا گئے تو بعد میں آیا. لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ یہ روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں؟ یہ لوگوں میں عام کسی لوگوں سے پوچھیں آپ، یہی جہالت ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں
کہ وہ روزہ اسی
کے لیے ہے. لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے. روزہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سیدنا حسین عنہ کی شہادت کا اس سے کوئی تعلق، روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آیا، میں نے اور بھی عجیب چیز دیکھی، شاید پتہ نہیں میں ہی اکیلا دیکھتا رہتا ہوں، پتہ نہیں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا، بھائی مجھے خوشی ہوئی کہ جمعرات اور سوموار کے روزہ یہاں پر مشہور ہیں، یہاں پر وہ رکھتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اس کی قدر نہیں ہے، ان چیزوں کی پتہ ہی نہیں لوگوں کو. وہ بالکل عامی تھی بیچاری. میں نے خوش ہوا، میں نے کہا بھائی آپ نے یہ روزہ رکھا ہے, بہت خوشی کی بات, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے. کہتے ہاں بیٹا میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے علی مشکل کشا کے لیے, واللہ علی مشکل کشا کے لیے آدھے دن کا روزہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں, جمعرات کے دن کا آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے. تو یاد رکھیے یہ سارے کے سارے شرکیات اور بدعات ہیں, اور آج امت میں جتنے بھی آج امت میں بگاڑ ہے, امت میں انتشار ہے, امت آج مغلوب ہے, آج ذلیل ہے, کمزور ہے, اس کی وجہ یہی شرک اور بدعات ہے. جی
گھوڑے کی جو آپ نے بات کی, گھوڑے کے ساتھ بہت کچھ یہ کرتے ہیں, بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں اور بہت اس میں تماشا ہے.
اللہ المستعان. جب میں سب سے بڑی بات کی سجدہ کرنا اور گھوڑے کے پاؤں کو چومنے سے بڑی کیا بات ہے؟ اوپر سے چھلانگ لگے نیچے سے جائیں, اسے کوئی صحت میں فرق نہیں پڑتا. ایکسرسائز کرتے رہیں آپ, اوپر نیچے سے چھلانگے لگاتے رہیں, لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے گھوڑے کے ساتھ.
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو خدا بنا کے اندر سے وہ کلر لال کلر رکھ کے اور بندوق مار کے اور خون باہر نکال,
سبحان اللہ. یہ بھی
کرتے ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے, آپ جانتے ہیں
یہ وہ کہتے ہیں
جو ان کا گھوڑا تھا آخر وقت تک گھوڑے نے بھی ساتھ دیا, دینا کربلا میں آخر وقت تک جب تک وہ گھوڑے سے گرے نہیں, گھوڑے نے آخر وقت تک ساتھ دیا, گھوڑوں کو بھی قتل کر دیا گیا. پتا ہے آپ کو, وہ یہ کہتے ہیں گھوڑے کو بھی شہید کر دیا گیا, تو اس لیے گھوڑے کو بھی لے کے آتے اس طریقے سے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا امت اسلامیہ کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دکھ ہے. اور ایک اجتہاد تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا, ان کا اجتہاد تھا, ان کو صحابہ کرام نے روکا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کا, لیکن اجتہاد کیا انہوں نے, اور مجتہد اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دگنا اجر ہے, اگر اجتہاد میں غلطی تو ایک اجر ضرور ملا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجتہد صحابی ہیں اور عالم صحابی ہیں, انہیں وہ اجتہاد کے اہل ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا.
اس میں اکثر دیکھتے ہیں کہ شیعہ جناب وہ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کا رسم ہوا ہے, اور ان کی مدد کے لیے یا جو کچھ بھی اس راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں شیطانی راہ میں, اس میں اکثریت میں رہی ہوئی ہے, اور کچھ دیوبندی بھی ظاہر ہیں. کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان میں تھے تو چندہ اکٹھا کرتے تھے ہم ایک ہفتہ پہلے
انہیں کے لیے, نیاز کے لیے. جب میں نے اہل سنت کا نام لیا تو وہی اپنے اہل سنت کہتے ہیں نا, تو انہیں کیا کہہ رہا ہوں.
اس نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی, یہ ٹیم جو قبرستان میں کام کرے گی بےچارے
وہاں سے, منظم طریقے سے.
لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ اپنے اسٹاک میں رہے گا, یہ اس جگہ سے یہاں سے. اور جو باقی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اگر اب ہم بولتے ہیں کہ جو یہ نظر حسین کے نام سے آپ نے سنی ڈالی ہے, یہ تو ہم اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے حسین اللہ حسن کی نظر, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نہیں دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ کلاس میں جو پاس ہو کر اور وہ کچھ لکھ لے کے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کی نظر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ شفٹ کیوں نہیں ہوتا, اس کو تو بڑا اچھے طریقے سے قبول کر لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا نصیحت کریں گے اس طریقے سے.
اس میں جب بات جہالت کی ہوتی ہے نا, نظر جو عبادت ہے وہ معروف ہے, جسے منت کہتے ہیں. منت, منت کیا ہوتی ہے؟ منت کی چھ قسمیں ہیں تقریباً, میں صرف ایک کی بات کرتا ہوں, وقت نہیں ہے تو پوری تفصیل بیان کروں. ایک شرط والی منت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. جائز ہے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھیں آپ دو دن تین دن, جتنی وہ پاس ہو گئے اب روزہ رکھنا فرض ہو گیا آپ پہ, نہیں ہوئے روزہ نہ رکھیں. یہ نہیں کہ فیل بھی ہو جائے روزہ بھی رکھیں, یہ نہیں, یاد رکھیں. کوئی اپنی شرط لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا, یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق میں پاس ہو جاؤں تو میں اس خوشی میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. پاس ہو گئے تو دو دن روزہ رکھنا واجب ہو گیا آپ پہ, اب ضروری ہے. نہیں ہوئے رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, واجب نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں نظر و نیاز جو ہے ابتداءً مکروہ ہے, ابتداءً مکروہ ہے. اگر آپ نظر و نیاز کر لیں پھر واجب ہو جاتی ہے. ابتداء مکروہ کیسے ہے کہ آپ خود اسٹارٹ نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو گیا, اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا, نیک و صالح اولاد ہے تو میں یوں کروں گا. اس میں ایک سو ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس وقت تک مجھے اولاد نہیں دیں گے جب تک میں آپ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. بے ادبی ہے کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تم انشاءاللہ نہ کہو, یہ ماشاءاللہ نہ کہو, جو چاہے نہیں, دل کھول کے مانگو. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسے جب اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے یوں عطا فرما, نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دے, اپنے رحم و کرم سے مجھے دے, اپنے فضل و کرم سے مجھے دے, میں تیرا محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا یہ تو عبادت ہے. ایک ہوتی ہے لوگ نظر کے لفظ کو اس سے باہر لے کے تحفے کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. اب آپ کے نذرانے آپ کے لیے میں یہ پیش کروں, مؤدبانہ. وہ سمجھتے کہ یہ مؤدبانہ الفاظ ہیں, یہ ادب سے ایک بڑے کو میں استاد ہے میرا, یہ کسی کو بھی یہ آپ کے میں نذرانہ پیش کیا ہے. تو یہ نظر کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہے وہ منت والا نہیں ہے, یہ تحفے والا لفظ ہے. نا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں یہ شرعی جو لفظ ہیں وہ شریعت کے لیے خاص ہیں. بعض عوام الناس اور جہالت میں سے جہال نے ان الفاظ جو شرعی الفاظ ہیں ان کو لغت میں استعمال کیا, ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. تو صرف دونوں میں فرق ہے. اگر آپ نظر کرتے ہیں امام حسین کے لیے, سبیل چلاتے ہیں, تو یہ عبادت ہے. وہی نظر جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, یہ عبادت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی اور کے لیے آپ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو یہ شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اگر آپ استاد کو تحفہ دیتے میں پاس ہو گیا ہوں, یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. کیا آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اے استاد تو ہی مجھے پاس کرنے والا ہے, اگر تو نے مجھے پاس کیا تو میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا؟ پھر تو یہ محرم نظر ہے. لیکن آپ نے ایک گفٹ لے کے آئے اور کوئی شرط نہیں لگائی, اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے کوئی نظر نہیں مانگی اس چیز کی, لیکن آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کر کے کہ بھئی استاد جی آپ کی نذرانہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج, لیکن لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یعنی بہتر اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے. یہی حدیث ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد.
اس اجتہاد پہ جو عامی عمل کرے گا کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟
جی ہاں, جو عامی عمل کرے گا اجر اس کو نہیں ہے, اجر تو مجتہد کو ہے. جو عامی عمل کرے گا اگرچہ اس کا اجتہاد غلط ہے مجتہد کا, تو عامی کو اس وقت تک گناہ نہیں جب تک کہ اسے علم ہی ہو جاتا کہ غلط ہے. جب علم ہو جائے غلط ہے پھر اس پر حرام ہے کہ اس پہ عمل کرے. اسے اندھی تقلید کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے, ہمارے سراخوں پہ. جب تک آپ کو علم نہیں دیکھے, ایک دوسری حدیث ہے جو اسے ٹکرا رہی ہے, اس وقت تک تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی موت اسی پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. لیکن اب آپ کو صحیح حدیث انسان میں مل گئی ہے اور آپ کے امام کے قول کو رد کریے حدیث, اور یہ حدیث نبی رحمۃ وسلم کا فرمان ہے, تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس غلط اجتہاد پہ عمل کریں اس حدیث کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ امام حنیفہ خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے.
بعض ہمارے اخوان جو ہے اکثر فقہا سے بغض عداوت رکھتے ہیں, یا جو ہے ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ ان کا موقف کیسا ہے؟
دیکھیں
سر, اہل رائے کے تعلق سے.
جی ہاں, فقہا جو ہیں, جو علماء امت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کیا. مجھے بتائیں کہ کتنے امام گزرے ہیں, فقہا علماء گزرے ہیں, صرف چار کا نام کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہے یا کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا ہے, اگرچہ ان کے زمانے میں ان سے اچھے لوگ بھی تھے. پتہ ہے آپ کو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام لیث بن سعد کے بھی شاگرد تھے. پھر لیث بن سعد کون آ گیا؟ کوئی جانتا ہے لیث بن سعد کو؟ یہی بات ہے, کوئی نہیں جانتا. امام شافعی خود گواہی دیتے ہیں اور دونوں کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے امام لیث بن سعد زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہتر ہیں. اپنے استاد کی گواہی دے رہے ہیں خود, لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے جو علم تھا اس پہ عمل کیا اور لوگوں تک پھیلایا, اور ان کے شاگردوں نے کام نہیں کیا, تو ان کا نام ادھر ہی رہ گیا. اور امام مالک کا نام آپ جانتے ہیں, مصر کے محدث ہیں. امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں, امام مالک جو ہیں مدینہ کے محدث ہیں, امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں. امام شافعی دونوں سے علم حاصل کیا, اور یہ عظیم شاگرد خود بھی امام شافعی, وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ امام مالک سے بہتر امام لیث بن سعد ہے. مشہور زیادہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اس میں کوئی شک نہیں, سبب بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ بلند کیا, سبب بھی ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے شاگرد پیدا کیے جو ان کے اس علم کو لوگوں تک پہنچائے, اس کو محفوظ کریں. آج اگر دیکھیں چار اماموں کا علم محفوظ ہے صرف, اگر 4000 کا ہوتا تو کیا حال ہوتا امت میں, کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائیو. ان چاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فتنے موجود ہیں. جب 4000 ہوتے وہاں پر محدثین لاکھوں کی تعداد میں تھے, علماء آج ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں. جیسے ہم سالن میں نمک ڈالتے ہیں تو کیا ٹیسٹ ہوتا ہے, آج مشکل سے اتنا ملتے ہیں ہمیں, لیکن ان زمانے میں آپ کو ہر دوسرے شخص عالم نظر آتا ہے, یا طالب علم یا عالم, تیسرے تو ہوتا ہی نہیں نا کوئی. جو لوگ باہر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں وہ بھی طالب علم ہوتے. بلکہ یہ ایک شخص کل بات کر رہے تھے, ایک عالم تھے انڈیا کے, مجھے اب نام بھول گیا, مشہور محدث ہیں. تو لوگ گئے کافی دور سے ان سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے, تو جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کو وہ صاف کر رہے ہیں, بزرگ ہیں, گھوڑے کو غسل کر کے صاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور کہا شیخ صاحب ہمارے کچھ سوال ہیں, ہم دور سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں. وہ گھوڑے کو بھی صاف کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے, جواب بھی دے رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا شیخ کا نام لے کے کہا, ایک شخص نے, شیخ صاحب آپ, انہوں نے کہا آپ نے کس کو ملنا ہے؟ کہا آپ فلاں شیخ کو ملنا ہے. کہ آپ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے استاد ہیں, میں تو ان کا نوکر ہوں, گھوڑے کو صاف کرنے والا ہوں, وہ اندر بیٹھے ہیں. تو علم کی برکت دیکھیں, نوکر کو وہ علم تھا جو اس عالم کو تھا. سبحان اللہ, وہ ایک گھنٹہ سوال کرتے رہے اور اس شاگرد سے سوال کرتے رہے, اس نوکر سے جو گھوڑے کو صاف کرتا ہے, اس عالم کا علم کیا ہوگا. تو وہ علماء اس زمانے میں, آج کل تو ہمیں بس اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ رحم کر فرمائے آج کی امت کے حال پہ. تو یہ علم کی قدر ہوتی ہے اس طریقے سے. تو جو چار امام ہیں, جو چار فقہا ہیں, ان کی قدر, ان کی عزت ہے, ان کا احترام ہے, اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدعتی ہیں, وہ یہ ہیں, وہ ہیں, انہوں اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. ان کا جو علم جو موجود ہے, کیونکہ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری فقہ کو لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا. متفقہ اماموں کے ملتے جلتے اقوال ہیں کہ جب حدیث سامنے آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا. جب امام صاحب نے یہ کہہ دیا, اب کس کے لیے جائز ہے کوئی امام صاحب پہ تہمت لگائے؟ جو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نظریہ ہے اور آپ لوگوں تک بھی میں یہی پہنچا رہا ہوں. جیسے پیچھے دروس میں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو, شاگرد خاص کو, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو منع کرتے, اے ابو یوسف ہر چیز نہ لکھا کرو, آج میری یہ رائے کل میری اور بھی ہو سکتی ہے, تو آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے دین نہ بن جائے, لیکن آج لوگوں نے دین بنایا کہ نہیں, بنا دیا. سبحان اللہ.
کیا
رائے نہیں, رائے کا مطلب یہ نہیں, اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانتے نہیں تھے. یاد رکھیں, اہل الرائے کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رائے کو استعمال کرنا. جو دوسرا گروہ تھا, جو محدثین کا گروہ تھا, وہ صرف حدیث کو بیان کرتے, حدیث سے قرآن کا ترجمہ, حدیث سے قرآن کا فہم, حدیث سے حدیث کا فہم, پھر حدیث سے صحابہ کرام کے اقوال سے. رائے نہیں, قیاس نہیں یہاں پہ. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, لوگ یہ سمجھتے کہ قیاس کو آگے کرتے, یہ ناانصافی ہے. امام صاحب نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سارا کو پہ, حدیث ہے سارا کو پہ, صحابہ کا قول ہے سارا کو پہ. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز تینوں نہ ملے, نہ قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی صحابہ کا قول ہے, پھر قیاس کی طرف آتے ہیں. قیاس کیا ہے؟ ایک حکم ہے شریعت میں ایک چیز کے بارے میں, اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. قیاس کی, قیاس کے چار پانچ قسمیں ہیں, میں قسم بیان نہیں کروں گا, میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں. قیاس, جسے ہم کہتے ہیں ترازو پہ تولنا کسی چیز کو, قیاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں جو عیب بیان کی, اس میں ایک عیب تھا کہ جانور جو ہے وہ کانا نہ ہو, یعنی اس کو ایک آنکھ خراب نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا, اندھا جانور جائز ہے جس کی دونوں آنکھیں خراب ہیں؟ سوال ہے. ارے ایک آنکھ والا تو جائز نہیں, دونوں آنکھوں خراب والا جائز ہے؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل ہے اس کی؟ اچھا ہم نے کیوں کہا کہ وہ جائز نہیں ہے؟ کس بنیاد پر؟
قیاس
ہے، قیاس پہ. ٹھیک ہے، وہ اندھا جو ہے اس کے دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس کے عیب اس سے زیادہ ہے. تو دلیل کیا یہاں پہ؟ قیاس ہے. یعنی اس حدیث کو، اس حکم کو جو اس کانے جانور پہ ہے، اسی حکم کو اس اندھے جانور پہ کر دیا. ایک علت ہے دونوں میں، ایک ہے. علت کیا ہے؟ خرابی، خرابی. اور حکم کیا ہے؟ کیا جانور یہ اس کی ہم قربان کے ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکم دونوں کا ایک ہے. اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں. کوئی بھی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ اندھا جانور جائز ہے جس کے دونوں کے خراب ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں جائز ہے. جو مقرین قیاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھا جانور جائز ہے اور کانا جائز نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو ظاہر نصوص کو لیتے ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین حکمت کا دین ہے. اس لیے بعض لوگ بدزن ہوئے، وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے، بھائی اگر کانا جائز نہیں ہے تو اندھا کہاں سے جائز ہے؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ وہ کہتے ہیں بس دلیل لگے تمہارے ساتھ. ہم بھی کہتے ہیں دلیل ہمارے ساتھ آنکھوں پہ ہے. ابھی ہمیں روایت مل جائے کہ اندھا بھی جائز نہیں، تو ہم کہتے ہیں امن و صدقنا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایسی دلیل ہونی چاہیے، پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑے انسائیکلوپیڈیا کہاں سے لوگوں کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے قاعدے قوانین بتائے گئے. تو قیاس بھی اس طریقے سے موجود. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا، اور قیاس دو قسم کا ہے، ایک جائز قیاس، ایک حرام جائز نہیں ہے، فاسد قیاس ہے. تو فاسد قیاس کا سب نے رد کیا ہے، لیکن جو یہ قیاس جو میں نے بتایا، اس کا کسی نے رد کیا ہے؟ جس نے رد کیا ہے ان کا اپنا ایک منہج ہے، اپنی ایک سوچ ہے. وہ قیاس کو، ہر قسم کے قیاس کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن جو حکمت والے ہیں، جتنے بھی علماء فقہا ہیں اور محدثین ہیں، اس قیاس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. ابن حزم نے، دو ظاہری نے انکار کیا ہے، بلکہ دو ظاہری نے تو قیاس اولا کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا. ابن حزم نے اس کا انکار کر دیا ہے. ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. برحال، لیکن جو اہل حق کا منہج ہے سنت الجماعت کا، اگرچہ یہ دونوں سنت الجماعت میں سے ہیں، دو ظاہری بھی اور ابن حزم بھی، یہ علماء سنت الجماعت میں سے ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ اجتہادی غلطی ہو گئی. وہ اس کے اہل تھے، لیکن اب ہمیں علم ہو گیا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا، ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارا یہ منہج ہے، اندھی تقلید ہم نہیں کرتے. تو یہ چاروں امام ہیں، یہ اپنی جگہ پر درست ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسا آپ نے پوچھا ہے، وہ قیاس کو آگے نہیں کرتے، جیسا میں نے بیان کیا، اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے. جی،
نوافل جو ہے نا وہ پڑھے جاتے ہیں.
کون سی خاص؟
دن کے دل کے اور بغیر اس کے جو ہے نا وہ ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں.
تو کیا تقسیم ہوتے ہیں؟
ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں، یعنی تفصیل ہوتی ہے کہ یہ چار رکعت دیے، دو رکعت دیے، اس طرح.
دس محرم کو؟
ہاں،
میں نے قاعدہ بیان کیا. آپ سے میرا سوال ہے، اس قاعدہ کی بنیاد پر یہ جائز ہے یا نہیں؟
یہ جائز نہیں، وہ میں بدل رہا
ہوں. بدعت ہے. کیوں؟
جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ میں نے بدعتیں دیکھی، آپ نے دیکھی.
ہاں، جزاکم اللہ خیر. ایک بدعت اور بھی ہے، ساتھی نے دیکھی ہے،
وہ خود پڑھے بھی ہیں.
پڑھے بھی ہیں، جزاکم اللہ خیر. وہ یہ کہتے ہیں کہ محرم کی بدعات میں سے دس محرم کو ایک یہ بدعت بھی ہے کہ خاص نوافل کا اہتمام کرنا. جو خاص نوافل کا آپ اہتمام کرتے ہیں، دو یا چار یا چھ یا آٹھ یا دس، ان نوافل کو اس دن میں خاص کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے.
یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے پڑھی جائے، زور سے پہلے.
زور سے پہلے خاص، یعنی رکعت بھی خاص اور وقت بھی خاص. یہ ڈبل بدعت ہے. اللہ المستعان. جی،
میرا ایک دوست تھا، اس نے بولا نماز جنازہ کو نماز امام دعا بولو.
کیا کرنا ہے؟
نماز جنازہ کو نماز نہیں ہے، وہ دعا ہے.
نماز جنازہ نماز نہیں بلکہ دعا ہے. فقہ کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں، صلات الجنائز، صلات الجنازہ، کتاب الجنائز، صلات الجنازہ، اور اس کا نام نماز ہی ہے، کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے اور سلام بھی ہے. تکبیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟
تکبیر سے شروع اور سلام
پر ختم. ایسے خاص قور اور فعل جو تکبیر تحریم شروع ہوتے ہیں اور سلام پہ ختم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نماز، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے تعبدا للہ. یہ شرط اخلاص کی، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ شرط تعریف میں ضرور لگانی ہے. جو پہلے فقہا تھے، ان سے پہلے یہ کہتے کہ نماز کی تعریف یہ ہے کہ جو قول اور عمل، خاص قول اور عمل جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پہ ختم ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں نماز. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائی، تعبدا للہ تعالی. کیونکہ اگر یہ شرط نہ ہو، کوئی کسی کے لیے بھی ایسے دو رکعت پڑھے گا، عبادت ہوگی کیا؟ نہیں. اپنے کیے کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، ان کے باپ دادوں نے کیا. انہوں نے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کوفہ کی طرف، اور پھر ان کا قتل کیا اور شہید کیا. تو اس گناہ کے ازالے کے پیچھے لگے ہیں آج تک.
ویسے میں پروگرام میں نے سنا تھا, یہ ڈاکٹر عامر لیا کرتا کہ آپ 3 سال پہلے تقریباً یہ وہ بلاتا ہے کہ سنی عالم کو اور شیعہ عالم کو, اس سے اس نے سوال پوچھا اور یہ 2 پارٹ تھے اس کے, یعنی جب اس کے بلڈ میں ہو رہی تھی نا کہ 2 پارٹ ہیں, اس میں اس نے شیعہ عالم سے پوچھا کہ
وجہ کیا ہے,
اس کی دلیل کیا ہے. تو اس نے دلیل جو ہے وہ دی تھی اپنا شہدہ غزوہ احد پہ, جب نبی اعظم دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابی تھے, اب ایسے کرنی, انہوں نے جو ہے وہ
صحابی نہیں تھے ویسا کرنی, انہوں نے کہا صحابی تھے تو پھر وہ اس کو بےچارے کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا جاہل ہے
وہ,
ویسا کرنی تابع تھے شادی صحابی نہیں تھے.
انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دندان مبارک اپنے نکال لیا کر کے کہ نبی اعظم کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے, تو یہ دلیل. تو اس نے اس میں جواب یہ دیا کہ تو وہاں کربلا میں تو گردن اتری تھی اس کے اوپر, یعنی شیعہ اتنے وہ ہیں کہ وہ دوسرا پروگرام آن ایئر نہیں گیا, اس کا دوسرا پارٹ تھا
نہیں آئے,
آن ایئر نہیں گیا, دوسرے دن جانا تھا اور باقاعدہ وہاں پہ زبردست ریلیاں نکلی, یہ جیو سے چلا تھا, جیو پہ اس کے آفس پہ حملہ ہوا اور اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے آ کے معافی مانگی.
صحیح بات ہے,
یہ صحیح بات ہے, عامر لیاقت نے معافی مانگی آ کے.
کس چیز سوال کیوں پوچھا؟
دانت
نکالے تو ہم ماتم کرتے
ہیں, ساری یہ نکلے دانت نکال دیے تھے ویس کرنے میں, لیکن یہاں پہ جو آپ دلیل پکڑ میں ہیں یا تو گردن اتری تھی, آپ گردن
میں سمجھ رہا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, جواب تو دو ٹوک ہی تھا, کوئی شک بھی نہیں, اس لیے وہ بےچارے آگے نہیں بول سکے. بہرحال یہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں, ماتم کی وجہ یہی ہے جو وہ نہیں مانتے, کیونکہ باپ دادوں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے غداری کی ہے, خیانت کی ہے اور پھر قتل کیا ہے, اور ان لوگوں نے ان کے اولاد نے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کو معاف فرما, ہم یہ سزا بھگتیں گے, اپنے آپ کو مارتے ہیں. نہیں نہیں, تاریخ گواہ ہے اس کی, وہ خود رو رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا, اگر میدان زبردستی آپ کو وہاں پہ لے گئے میدان جنگ میں تو آپ کیا قتل کر دیتے پھر, اور اپنے امام کا قتل کرتے جن کو آپ نے خود بلایا ہے, آپ خود گردن کٹوا لیتے, ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے. یہ تقاضا تھا انصاف کا کہ نہیں؟ یہ بہادری تھی کہ نہیں؟ یہ کہاں کی بہادری کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام کو قتل کر دیں, شہید کر دیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے, میرا خیال اتنا کافی ہے.
ایک سوال بس
اچھا سوال پوچھیں آپ.
میں موضوع سے ہٹ گئی, پاکستان کے موضوع, آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل طور پہ یہ جو آج کل خودکش حملات ہو رہے ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا.
وہ تو سب جانتے ہیں, میں ہمیشہ اکثر دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ خود کش, اس کا نام ہی خود کشی ہے. شہادت کہاں ہے؟ اس کا نام ہی خود کشی ہے. اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ کیا اسے خود کش حملہ؟ تو الحمدللہ اس کا نام خود بتا رہا کہ یہ خود کشی ہے, خود کشی اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات ہے, جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے جہاد کے اوڑ میں یہ کام کیا ہے, اور جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ ایک سے جو اس کے بعد اور اس سے زیادہ ضعیف ہے, یعنی کمزور ہے, اگرچہ کچھ روایات صحیح ہیں لیکن ایک سے زیادہ کمزوری ہے ان روایات میں. ان میں سے ایک جو ان کی جو بہت بڑی روایت ہے, وہ اپنا ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یا برا بن مالک تھے رضی اللہ عنہ. جب مسلم کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, تو وہ ایک باغ میں اپنے آپ کو بند کر دیا. تو ایک یہ جو صحابی تھے کافی جوشیلے تھے, انہوں نے کہا مجھے ایک ڈھال پہ رکھو, اوپر کر دو, میں دیوار پھلانگ کے میں دروازہ کھول دوں گا, دروازہ کھلے گا تو ہماری فتح ہے, نہیں تو اندر بیٹھے رہیں گے ہم, باہر شدید سردی میں کیا کرتے رہیں گے. تو انہیں اٹھایا ڈھال پہ, انہوں نے دیوار کو پھلانگ لگائی اور اندر گئے, اور اکیلے شخص نے بہادری دیکھا, سبحان اللہ, اکیلے شخص نے پوری فوج سے لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور باہر نکلے زندہ صحیح سلامت, سبحان اللہ. تو خودکشی تب ہوتی ہے اگر وہاں سے زندہ نہ نکلتے. پہلے تو بات یہ ہے, یہ خودکشی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ سامنے آئے سینہ تان کے ایسے جنگ کرے لڑے پھر مرے, اگر بچ گئے, مر گئے تو شہید ہیں, بچ گئے تو غازی ہیں. یہ کہاں کی بات ہے, چھپ کے آئے اور پورا بمب یہاں پہ باندھے اور بلاسٹ کرے اور کہیں دلیل یہ ہے. دلیل کون سی ہے؟ یہ سابق عمل ہے, سبحان اللہ. دن و رات برابر ہیں, زندہ مردہ برابر ہیں, تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا قیامت. تو یہ دلیل ان کی بالکل اپنی جگہ پہ نہیں, وہ بالکل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ نکلے, آپ کے بچ سکتے بٹن دبانے سے, سر وہاں پہ پتہ نہیں 30 میٹر دور پڑا ہوتا ہے سر, تو اس میں 100% موت ہے, اور اس میں بچنے کا ذریعہ تھا, بلکہ بچ بھی گئے. اور یہاں جی ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ابن ابی مسلم ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کو منع کیا اس کو اپنا لیڈر نہ بنانا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو ہلاک میں سے ڈال دیتا ہے, اور ہم حکمت سے جہاد کرتے ہیں, یعنی مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد یہ ہوتا کہ جان دینی ہے تو جنگ غزوہ حدیبیہ میں سارے کے سارے صحابی جو ہیں بیعت کر چکے تھے جنت کی درخت کے نیچے, قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے, تو پھر وہاں پر کیوں خاموش اختیار کے واپس آ گئے؟ اگرچہ شرطیں بھی کٹھن تھی. بات یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں, بات یہ کہ اس دین کو زندہ کیسے رکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا کیسے لہرانا ہے, اور تا قیامت یہ دیکھیں حق اور باطل کی جنگ رہے گی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حق رہے گا کبھی. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف حق نہیں تھا, باطل بھی تھا, تو اس کے بعد آنے والے دور میں اب توقع نہ رکھیں کہ باطل مٹ جائے گا. باطل بھی ہے, حق بھی ہے, جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے, اس کے بھی لوگ ہیں اور اس کے بھی لوگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے. یہ راستہ جنت والا, یہ راستہ دوزخ والا ہے. ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ خود کچھ حملے کرنے والے, یاد رکھیں شہادت بہت دور کی بات ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم شہید دور کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکے ان کو معاف کر دے جو انہوں نے خودکشی کی ہے, کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے, جائز نہیں شرعاً. اور قیامت کے دن جو خودکشی کرتا ہے, قیامت کے دن وہ آئے گا اور وہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہی مار تو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے آئے گا, پوری کائنات دیکھے گی. وہ اگر خنجر سے مارا ہے تو خنجر آپ کو مارتا آئے گا, اگر گولی سے مارا تو گولی آپ کو مارتا آئے گا. میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے, وہ ایک عمل کرتے رہے گا اپنے ساتھ. وہاں پر ایک مرتبہ گولی لگے تو مر گیا نا, ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی نا, وہاں پر 50,000 سال کا دن ہوگا بار بار مارتا رہے گا, کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور شیخ العثمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بلاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, وہ بار بار بلاسٹ کریں گے وہاں پہ, یعنی پورا جسم ہے پھٹ گیا, اللہ پھر جسم بنائے گا پھر پھٹے گا, پھر بنائے گا پھر پھٹے گا, اور ایسے ہوتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں
جنگ تھی,
جی ہاں جی ہاں, یہ جو عمل ہوا ہے ہمارے لیے بہادری ہے, لوگ عوام الناس کے لیے کہ یہ بہت بہادری تھی, اور اس میں ان لوگوں نے جان دے دی اور کافر کو روک دیا. لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ جو ہے صرف اللہ تعالی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, پہلی بات یہ ہے, زمین کے لیے نہیں. یاد رکھیں پہلے قاعدہ ہے, جب زمین اور دین ٹکرا جائے تو زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے, جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی پاک زمین کو چھوڑ دیا. آج کل جو ہمارا کام ہو رہا ہے کس کو بچانے کے پیچھے ہیں؟ زمین کے لیے یا دین کے لیے؟ زمین کے لیے. تو زمین کے لیے ایسا عمل کرنا ہرگز جائز نہیں. آتے تو کیا ہے, مجھے آپ بتائیں, یہ ساتھی انڈین ہے, انڈیا میں اسلام نہیں ہے,
پاکستان سے پہلے بھی تھا.
یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. بہادر اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے بہادری دکھانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے آپ لڑیں سینہ تان کے لڑیں. آپ یہ نہ سمجھیں, یہ پتہ کی بات آپ کو, تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بازو کی طاقت سے آپ نے اس کافر کو ہرایا اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے. اگر یہ آپ سمجھ رہے تو آپ کا غلط گمان ہے. آپ جانتے ہیں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی, پاکی بیان کی, کس نے؟ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ہے, پوری کائنات نے. اور تسبیح عبادت ہے, اللہ تعالیٰ تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, لیکن حکمت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی انسان نے اس میں ہیر پھیر کی ہے نا, یہ پتھر درند یہ پرند کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور کبھی اللہ تعالیٰ کو نقص اور عیب سے بیان نہیں کرتے. یہ انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، یہ انسان ہے. اور نقص اور عیب جس نے بھی منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے. اگر صرف عزیز ہوتے تو آج کوئی انسان زندہ نہ ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپاکی بیان کی ہے یا کوئی ایسی بات منسوب کی ہے. لیکن حکیم ہے، حکمت سے ان کو چھوڑا. لیکن جب پکڑا تو کیسے پکڑا؟ آگے آیت میں دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. کس نے نکالا؟ بنی نظیر جو یہودی تھے، اسلحہ کا کاروبار تھا، بڑے بڑے ان کے محل تھے، قلعے تھے، اور اس کے اندر رہ کے اسلحہ بناتے تھے اور کافی طاقت تھی ان کی. نکالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کس نے نکالا؟ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نکالا، تم لوگوں نے نہیں نکالا. اچھا نکالا کیسے؟ دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم الاول الحشر. اسی نے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بنی اسرائیل یہودیوں کے کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، اور ان کو بھیج دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، کچھ خیبر کی طرف گئے اور کچھ شام کی طرف گئے. اچھا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان تھا اور ایک گمان ان کو بھی تھا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ کبھی نکلیں گے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، نہ صحابہ کرام کو گمان تھا کہ یہ طاقت کب نکلے گی یہاں سے، گمان نہیں تھا. اور ایک ان کو بھی گمان تھا، وہ ظنوا ان حصون منعت من اللہ، کہ ہمارے جو قلعے ہیں یہ ہمارے لیے طاقت ہی، ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہیں. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالی نے وہاں سے وار کیا جہاں پر ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. کہاں سے وار کیا جانتے ہیں؟ دیوار کو نہیں توڑا، تیر نہیں مارا، گولی نہیں چلی، وار کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ ادھر دل پہ وار کیا، اللہ تعالی نے وار کیا. وقذف في قلوبهم الرعب، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کے چلتے تھے، ابھی جب محاصرہ ہوا دل دھڑکنے شروع ہو، اب تو ہماری موت آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اگرچہ منافقوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ثابت قدم رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی جب دل کانپ جاتا ہے نا، پھر گولی نہیں چلتی، یاد رکھیں، پھر ٹینک کام نہیں آتے، پھر F-16 کام نہیں آتے، پھر ایٹم بم کام نہیں آتا. جب تک یہ دل میں تھوڑی سی طاقت ہے، پھر کافر بھی اس کا بھی غلبہ ہوتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں جب چاہے پھیر دے. روح پیدا کر دیا، اچھا جب روح پیدا ہو تو کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، ایسا روح تھا اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. وہ جو قلعے تھے نا بڑے بڑے، وہ کہہ رہے تھے یہی ہمارا اسلحہ ہے، یہی ہماری طاقت ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑا. بایدیہم، پھر فرمایا وہ اید المؤمنین، پھر مومنوں نے بعد میں توڑا، جو بچا کوئی ہے مومنوں نے توڑا. اصل کس نے توڑا؟ اچھا توڑا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی، جتنا آپ کا اونٹ اٹھا سکتے وہ اٹھا کے چلے جاؤ. آپ اونٹ کیا اٹھا سکتے؟ کپڑے تھے، مال متاع تھا، سونا تھا، جو تو اونٹ نے اٹھا لیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ دروازے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ ان کے لیے چھوڑ دیں ہم. دروازے توڑنے شروع کیے، جب دروازہ توڑتے ہیں تو دیوار بھی ٹوٹتی ہے. اپنے گھروں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے، جو طاقت تھی ان کی، دروازے بھی اکھیڑ دیے، کھڑکیاں بھی اکھیڑ دیے، چھت بچی رہی. مسلمانوں نے دیکھا جو اچھا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو اچھا تھا اس کو توڑ دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایید المؤمنین، آخر میں کیا فرمایا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے سمجھنے والے سمجھو، آنکھیں کھولو، یہ کبھی گمان نہ کرو کہ تمہاری طاقت سے غلبہ ہوتا ہے اور نصرت ہوتی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو کامیاب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے. آج یہ مسلمان، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آج یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے، کامیابی اس مسلمان کا قدم چومے گی. لیکن جب تک یہ مسلمان اس دین سے دور ہے، شرک بدعات اور خرافات میں غرق ہے، تو یہی حال ہوگا. الا ان شاء اللہ، اس لیے حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. آج کتنی فرقے مسلمانوں کے، آپ شاید گن بھی نہ سکیں، لیکن ایک وقت آئے کہ جب سب جمع ہوں گے. کب؟ جب امام مہدی آئیں گے، اس پہ جمع ہوں گے. آخر کیوں؟ تب حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. آج بریلوی کہتے نہیں حق ہمارے پاس ہے، یہ وہابی ہیں. وہابی کہتے نہیں وہ باطل ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے. جب وہ آئیں گے، جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ حق والے ہوں گے، جو ان کے خلاف ہوں گے وہ باطل پہ. صحیح حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی. پھر جو دجال آگے، جو دجال کے ساتھ ہیں وہ مخالف ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی، ایک ایک نشانی آئی، کہاں پہ اتریں گے، کس وقت اتریں گے، کون سے نماز کا وقت ہوگا، اور کس جگہ پہ اتریں گے، ان کے حلی مبارک کیسے ہوگا، ایک ایک وصف کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور آئیں گے نماز کا وقت ہوگا کس طریقے سے وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے. میرے وہ وقت آنے والا ہے, غلبے کا وقت آئے گا, ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے اس امت میں. اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو, ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں اللہ کی قسم یہ دین ہمیشہ بلند ہے, ہمیشہ بلند رہے گا. اور یہ مسلمان ہمیشہ آج متفرق ہیں لیکن یہ اللہ تعالی فضل و کرم سے اتفاق ہوگا اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے اتفاق ہوگا, پھر جہاد زندہ ہوگا. یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاد نہیں ہے, اللہ کی قسم جہاد ہوگا اور جہاد وہی ہوگا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, اسی طریقے سے ایک ہی جھنڈے کے نیچے ایک ہی امام کے پیچھے. اور غلبہ مسلمانوں کو ہوگا, اور ایسا وقت بھی آئے گا جب زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں. لوگ اٹھائیں گے مال و دولت, اٹھا نہیں سکیں گے. ہنسو ہنسو جانتے ہیں جیسے مٹی کے ہم بچے کیسے اٹھاتے ہیں مٹی کو, ایسے سونے کو اور چاندی کو یہ مسلمان اٹھائے گا. زکات لینے والا کوئی رہے گا نہیں اس امت میں. یہ بھی آئیں گے, یہ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. یہ انسان ہے, یہ کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اتنی سخت انسان ہے, ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ وہ اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بحیرہ پانی کا چشمہ ہوگا, بحیرہ ہوگا, جو شروع سے شخص ان کا نکلے گا وہ پیے گا, جب آخر والا آئے گا تو خالی ہو چکا ہوگا. اتنی ان کی تعداد ہے. اور ان کو قتل کرنے کے لیے, حالانکہ میرا خیال اس کے لیے خاص درس رکھیں, لیکن یہ بات پوری کر دوں, انشاءاللہ دروس آنے والے ہیں, کیونکہ اگر جو خطبات ہوں گے انشاءاللہ وہ ہوں گے آخرت کا سفر, تو اس میں یہ باتیں شروع سے یعنی موت سے لے کے جنت تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے پورے کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے, اس پہ درست ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں, کیونکہ بات جہاد کی ہو رہی ہے, یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. پتہ ہے آپ کو دجال کو کوئی اور نہیں قتل کر سکتا, امام مہدی بھی قتل نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان اور نہیں قتل کرے گا. اس کی موت لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, ان کے نیزے سے مرنا ہے. اور وصف دیکھیں کس جگہ پہ ہوں گے اور نیزے کا رنگ کیا ہے, کیسے لگے گا, کہاں پہ لگے گا اور کس طریقے سے مرے گا, یہ پیشن گوئی دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی, سب محفوظ ہے صحیح حدیث میں. اور ہمارا ایمان ہے اللہ قسم ایسا ہو کے رہے گا. اچھا وہ ان کو تو اس کو تو قتل کر دیا, لیکن جب یجوج مجوج نکلیں گے, اچھا یہ جو فتنے نکلیں گے یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں, چھوٹے تو بہت ہے قیامت, یہ 10 بڑی نشانیاں. ان میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جیسے کہ ہار نہیں ہوتا, اس کو اگر کھول دیں تو اس کو جب نگ گرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, ایک فتنہ ختم دوسرا اس وقت شروع, ایک ختم تیسرا اس وقت شروع. دجال کی موت, یجوج مجوج کا نکلنا, فوراً نکلیں گے. اب سوال یہ ہے ان کو قتل کرنے کے روکنے کے لیے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی نہیں, ان کو بس اتنی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طاقت تو دی ہے جو دجال کو کوئی مار نہیں سکتا, انہیں قتل کیا. سی مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری طاقت نہیں کہ اس دشمن کو قتل کرو, لہذا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے. کیا یہ بزدلی ہے؟ اپنے زمین چھوڑ دیں, اپنے گھر چھوڑ دیں, سب کچھ چھوڑ دیں, عبادت پہاڑوں پہ جا کے کریں, مسجدیں چھوڑ دیں, کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیونکہ تم میں طاقت نہیں ان کے سامنے. جب طاقت نہیں تو جہاد بھی نہیں میرے بھائیو, طاقت ضروری ہے. اگر نماز کے لیے طاقت جو ہے نا فرض ہے, زکوٰۃ کے لیے, روزے کے لیے, حج کے لیے, یہ ارکان اسلام ہے, تو جہاد کے لیے طاقت ضروری نہیں. تو علماء نے اس سے بھی یہ دلیل لی ہے کہ طاقت ضروری ہے اور طاقت شرط ہے جہاد کی. طاقت ہے تو جہاد کرو, طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو پھر سے زندہ کرے اور ہماری گردنیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کٹیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے. ہم ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا ہے تو کلمہ توحید پہ زندہ رکھ, ہماری موت بھی اس کلمے پہ ہو اور ہمیں ہماری موت بھی شہادت پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے, وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ اتنی وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ کوئی جانور نہیں چھوڑتے, کھا جاتے ہیں, مطلب وہ بھون کے کھاتے ہیں, کچا نہیں کھاتے. وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور ہیں, جانور ہی انسان ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 اولاد تھے, حام, سام اور یافث. حام سام کی اولاد دنیا میں موجود ہے آج, حام کی اولاد ہم سب یہ کالے ہیں اور سام کا اولاد وہ سب سفید ہیں, یورپ امریکہ والے. یافث کی اولاد کہاں ہیں؟ یاجوج ماجوج ہیں. یافث کی اولاد اب تک نکلی نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے, موجود ہیں جی ہاں موجود ہیں, نکلیں گے جی ہاں نکلیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب, ہائے ہے ویل ہے ہلاکت عربیوں کے لیے، ایک شر ہے جو بہت قریب ہے، کیونکہ عربی سن نہیں رہے تھے، بات عربی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ دعوت انہیں کے لیے تھی نا، کوئی عجم تو نہیں تھے وہاں پہ جزیرہ عرب میں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عربیوں کے لیے تھے، نہیں اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہاں پہ صرف عرب تھے جزیرہ عرب میں. شر کیا تھا؟ یجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، ایسا اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یہ اشارہ. آج پتہ نہیں وہ سوراخ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا، اللہ اعلم، 1400 سال پہلے وہ سوراخ اتنا ہو چکا تھا. وہ اس کو توڑتے ہیں، اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں کیسے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس دیوار کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، کیسے وہ پھر ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو پھر کس، بہرحال یہ لمبی قصہ وقت میں بتائیں گے. تو یجوج ماجوج کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنی زمین، اپنی مسجدیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ان کے اگر جائز تھا کہ وہ نہ جنگ کریں تو آج ہمارے جائز نہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، اگر ان کے لیے تھا تو آج ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہتھیار ہمیشہ ڈال رکھو، کافر کو آنے دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے تو آپ اس کو استعمال کرو شریعت کے مطابق. ایک جھنڈا ہے، ایک امام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے، کہاں پہ کیا نہیں. منظم طریقے سے جہاد ہونا چاہیے، جب منظم طریقے سے جہاد نہیں ہے تو پھر افراتفری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاد دہشت گردی ہو گیا کہ نہیں. جہاد جیسا عظیم شریعت کا ایک حصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذروت سنام الاسلام، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی، اس دین کی بلندی اور اونچائی اس جہاد میں ہے. ارے اس جہاد جیسا فریضہ دہشت گردی ہو جائے بڑے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ کافر کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس مسلمان کی غلطی سے آج جہاد دہشت گردی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون سا؟ جی نہیں، جو شیلے ہیں، جوش والے فتنے نہیں، جو شیلے ہیں، یعنی پر آپ کو ہلاکت میں جلدی ڈال دیتے ہیں، جو شیلے ہیں. بات یہ کہ ایک لیڈر ہے، اپنے آپ کو ڈال دے، پیچھے والے جائیں گے نہیں جائیں گے.
جی ہاں، لیکن اس یعنی کہ روایت سے یعنی کہ آج میں یعنی آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، آج کے لوگ ایسے لوگ مشینے ہیں یا اس طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا خود لوگ آخر خود تو کوئی بھی نہیں ڈر، کوئی نہ کوئی ہے جو ان کو ڈالتا ہے.
دیکھیں نصیحت کرنا، نصیحت تو واضح ہے، میں کیا نصیحت کروں، بات بالکل واضح اور سامنے ہے. یہ جو انسان کی جان ہے میرے بھی، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ صحت ہے نا آپ کی، بہت بڑا انعام ہے. میرے چھوٹے بھائی جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، کنگ فیصل ہاسپٹل میں، مجھے بتا رہے تھے ایک مریض آیا ہے، جوان ہے، 30 سال کے قریب اس کی عمر ہے، ایسے کرسی پہ اس کو لے کے آئے، ایسے حرکت نہیں کر سکتا، باڈی بلڈنگ کرتا تھا وہ، ہفتہ پہلے باڈی بھی نہیں کر رہا تھا وہ، اچانک وہ ایسے بیماری ہو گئی. اس کو ایسی بیماری ہوئی، اس کا علاج جو جانتے ہیں کتنے کا ہے؟ اس کو ایک ڈرپ لگتی ہے، اس کی قیمت ہے 70,000 ریال، اور وہ جو ڈرپ ہے وہ خون کے ایک خاص حصے کی ڈرپ ہے، ایموگلوبلن ایک خاص چیز ہو خون کے اندر، وہ لگاتے ہیں. اب جانتے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ 10,000 لوگوں کا خون لے کے اس کو نچوڑ کو نکالتے ہیں، 10,000 انسانوں کا، دو چار نہیں، 10 نہیں، 10,000 انسانوں کا خون، ایک ایک کا خون 500 ml 500 ml ایک انسان سے لیتے ہیں نا، تو 10,000 لوگوں کا خون لیتے ہیں اور ایک بوتل بنتی ہے، 70,000 ریال کی بکتی ہے. اس نے ہفتے میں ایک مہینے کے لیے، پھر ہر مہینے پتہ نہیں کتنی سالوں کے لیے اسے لگانی ہے. میرے بھائی یہ صحت ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، ہم نے کتنے ہزار دیے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، اس کی ایسی بیماری ہے، یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے اوپر نہیں ہو سکتا، بیٹھا ہے بیٹھا ہے، یہ پاؤں انہیں حرکت کرتی ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتا. ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ 70,000 اس ایک چیز کے لیے، اس کا بھی پتہ نہیں علاج ابھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ اعلم. تو میرے بھائی یہ صحت جو جان ہے یہ اس کو ایسے گوا دیں گے آپ؟ وہ کسی کے کہنے پہ گوا دیں گے؟ اور اگر جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں آپ کو کہ یہ جو آپ کو جنت کا لارا لے رہے آپ ابھی بلاسٹ کریں 70 حوریں کھڑی ہیں سامنے سبحان اللہ. اور عوام جاہل ہے بیچاری جنت میں لوگ, میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگوں کے دل دین سے جڑے ہوئے ہیں اگرچہ وہ دین سے دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کے وسلم سے محبت, یہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی, ہمارے معاشرے میں عادت ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, لگاؤ ہے دین سے لیکن دین سے دوری بھی ہے. ہاں بڑی عجیب سی بات ہے, لوگ دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے رہنماؤں کو رہنمائی کرتے ہیں بھئی جنت کا یہ راستہ ہے. بس صبح و شام وہی ہوریں جنت, ہوریں جنت, سوریں یہ صبح و شام. اب آپ نوٹ کریں جو بلاسٹ کر رہے ہیں کہ عمر کتنی ہے, 13 سال 15 سال 17 سال 20 سال یہ عمر ہے ان لوگوں کو. یہ کوئی عمر ہے؟ یہ کوئی سمجھدار کی عمر ہے؟ 40 سال والا اپنے کام کو کیوں نہیں بلاسٹ کرتا, 50 سال والا کیا مشکل ہے؟ ویسے اس نے اپنی آدھی زندگی سے زیادہ گزار لی ہے, اب اس بیچارے 30-20 سال والا کو تو رہنے دے, آپ خود کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو لوگوں کو کہتے بلاسٹ کرو جنت ہے, وہ جنت نہیں جانا چاہتا کیا؟ یہ جو عالمی فتویٰ دے رہا ہے لوگوں کو بلاسٹ کرو, اور آج جہاد فرض ہو گیا ہے اور یہ کافر کا غلبہ ہے, یہ حکمران بک چکے ہیں سب کافر ہیں, اور بلاسٹ کرو افراتفری ہو گئے, کافر ملک آئے گا ان کو ماریں گے آخر تک. جو تم فتویٰ دے رہے ہو 70 حور آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کے لیے, تو آپ کے لیے تو اسے ڈبل ہونی چاہیے. آپ بم باندھو بلاسٹ کرو چلے جاؤ جنت میں, کیا مشکل ہے آپ کو؟ کمان آپ کا دوسرا سنبھالے گا, تیسرا کیا؟ ایک عالم ہے اس کا, چلو اگر 1000 عالم دو تو چلے جائیں میرے بھائی, خود وحسنہ تو بنے کہ ہماری اولاد ہی صرف سر پھٹنے کے لیے اور خود نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ کمانڈ کوئی تو لے گا, کمانڈ 1000 عالم ہے آپ کا, تو 1000 میں دو تو بھیج دیں بھی, نذرانہ تو پیش کریں ذرا, جب نذرانے کی بات ہو رہی تھی تو دو تو خود وحسنہ بنے, 1000 میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 عالم چلے جائیں تو, کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارے بچے 20-20 سال کے آپ کو نظر آئے ہیں, انہیں کو آپ برین واش کر کر کے انہیں کو آپ آگے کریں. اور یہ بھی کوئی بیج نہیں ہے, کچھ جنت کے لارے دیتے ہیں کچھ پیسہ کے لارے دیتے ہیں. ہماری امت میں یعنی ہمارے ملکوں میں غربت بھی ہے, بھوک بھی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم, میں اگر مرتا رہوں گے ایسے, مجھے اگر کوئی 2 کروڑ دے دے تو میں اپنی جان دے دوں گا. کیا 2 کروڑ میں زندگی ساری؟ ہاں میں ان کی بات نہیں کرتا. ہاں اس کے ہٹ کے بات کروں, ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ جو سیاست دان ہیں سیاسی جو ہو رہے ہیں حملے, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہاں سے ہو رہے ہیں, مغرب نہیں جانتے ہم, مسلمان ملک میں جو حملے ہو رہے ہیں کچھ میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو جنت کے خواب دکھاتے ہیں, کچھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو سیاست کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمیں علم غیب تو نہیں آتا لیکن یہ بات بھی وارد ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے کسی کو دے کے کروا لے اور اس میں پیسے اپنے گھر والوں کو دے دیے, وہ کروڑ پتی بن گئے, یہ مرنا تو اس نے ویسے ہی تھا. اور کچھ لوگ جو ایڈز کے بیمار ہیں اس میں میں نے مرنا ویسے ہی ہے تو یہ کام کر کے جاؤں. تو یاد رکھیں جس نے ایسا کیا یا ویسا کیا شریعت کی طرح میں سب برابر ہیں. خودکشی خودکشی ہوتی ہے, چاہے حاجت مند ہو چاہے بیمار ہو چاہے کوئی بھی ہو. آپ بیمار ہیں آپ کو موت آتی ہے بڑی مصیبت سے, مصیبت سے مرو. آپ اپنے گلے نہیں دبا سکتے اس مصیبت کی, بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شوٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھی میں یہ بیماری ہو گئی خودکشی کر لیتے ہیں. بیماری تو تھی آپ کو گناہ جھاڑنے کے لیے, خودکشی آپ نے کر لی, بیماری بھی تھی اور ساتھ ہی اس کا گناہ بھی آپ اپنے سر لے گئے ہیں ساتھ. کچھ اور ہے؟ کافی ہے, لمبا ہو جائے گا.
کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ بھی جیسے آج یا پہلے خودکش حملے جس طریقے سے یہ کر رہے
ہیں. سب سے پہلے سوال میرے ہے, سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ نہیں
فلسطین میں
نہیں, خودکش حملے سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ مذاہب میں نہیں, ویسے آئے گی سوچ کہاں سے آئی؟ نہیں ان سے پہلے, ان سے پہلے یہ جاپانیوں کی ایجاد ہے, جاپانی میڈ ان جاپان ہے یہ. نہیں صحیح بات ہے, جاپانیوں نے جب امریکہ پہ حملہ کرتے تو طیارہ ان کا ہوتا تھا, پائلٹس میں طیارہ کو اس کی شپ میں مار دیتے پورا, خود بھی مر جاتے اور اس کو وہ بھی اڑا دیتے ان کا سارا. اس کو ہاراکیری کہتے ہیں, یعنی ہم خودکش حملے کہتے ہیں, وہ اس موت کو شہادت کا نام دیتے ہیں. دیکھیں نام دیکھیں, انہوں نے اس موت کو شہادت دی ہے کہ شہادت کی موت, اور ان کے لیے ایک عظیم یعنی اپنی جان کو اپنے ملک کے نام پہ قربان کرنا, وہ شہادت کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہی ہاں آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو طریقہ اچھا ہے, ان لوگوں نے اپنایا, پھر فوجوں نے اپنایا, پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلا, پھر عام لوگوں نے بھی اپنا لیا اس کو. تو یہ بات بالکل شریعت کے بالکل مخالف ہے, اور یاد رکھیں کسی شریعت میں بھی نہیں ہے, مزے کی بات ہے, کسی دین میں بھی نہیں ہے. تو کافر تو اس کو اپنی زمین چاہیے, کافر کو اپنا نام چاہیے, کافر کو تو اس نے رب کے لیے تو تھوڑی کرنا کوئی کام. آپ ایک چیز نوٹ کریں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں, جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قید ضرور لگتی ہے, کون سی ہے کوئی جانتا ہے؟ فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ضروری ہے. ارے کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں کرتے, کوئی نام کے لیے, کوئی شہرت کے لیے, کوئی زمین کے لیے, کوئی کسی چیز کے لیے. جب فی سبیل اللہ کا بار بار نام آیا ہے, اس کا مطلب ہے جہاد وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے ہو. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.